السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے دورے کے بعد وطن واپسی پر وہ طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کر کے انہیں کابل حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. وزیراعظم عمران خان اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے بھی خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے عسکری امداد نہیں، محض تعاون مانگا ہے. اخبار ڈیلی ٹائمز کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ میں باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں سالانہ اجلاس سے خطاب کریں گے، جو ستمبر کے مہینے میں نیو یارک شہر میں منعقد ہوگا. اسی اثنا میں پاکستان کے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں نے وزیراعظم عمران خان کے ملک میں ذرائع ابلاغ کی آزادی کے بارے میں دیے گئے ایک بیان کو غیر حقیقت پسندانہ اور مایوس کن قرار دیا ہے. سابق افغان صدر حامد کرزئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے سربراہان کی ملاقات سے سازش کی بو آ رہی ہے. طالبان نے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کی ہے. اور پاکستان نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مبینہ خلاف ورزی اور گولہ باری سے 2 شہریوں کی ہلاکت پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے. اور سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ ملر ایوان نمائندگان کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے اس وقت ایک سماعت میں شریک ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے ایوان نمائندگان کے اراکین سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ ماضی میں پاکستان کا مقدمہ صحیح طور پر امریکہ کے سامنے نہیں رکھا جا سکا، تاہم ان کے دورے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں. کیپیٹل ہل واشنگٹن میں امریکی اراکین کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان 9/11 حملوں کے بعد جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں. عمران خان نے کہا کہ ماضی میں پاکستان اپنا نقطۂ نظر درست انداز میں امریکہ کے سامنے نہیں رکھ سکا، اب وقت آ گیا ہے کہ نئے سرے سے تعلقات کا آغاز کیا جائے. وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ ان کے دورے امریکہ کا مقصد پاکستان سے متعلق امریکہ کی غلط فہمیاں دور کرنا تھا. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اب وہ پاکستان جا کر طالبان کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور ان پر زور دیں گے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت سے براہ راست بات چیت شروع کریں. واشنگٹن کے ایک معروف تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کے لیے واحد راستہ پر امن بات چیت ہی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ کے صدر نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان کی جنگ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن معاہدہ کر کے ختم کی جائے. یہ مقصد حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے اور پاکستان اس میں مکمل مدد فراہم کرے گا. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ٹرمپ کے افغانستان کے بارے میں حالیہ بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان جنگی ذہنیت کا نتیجہ ہے. انہوں نے امریکی فوجوں کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا. وائس آف امریکہ سے خصوصی انٹرویو میں کرزئی نے کہا کہ جنگی حکمت عملی کے ساجداروں کو افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات نہیں کرنی چاہیے. افغان عوام یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ایک ساجدار کے ہاتھوں مارے جائیں. کرزئی کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کا رد عمل اس بیان پر کمزور تھا اور وضاحت مانگنے کے بجائے انہیں امریکی فوجوں کو افغانستان چھوڑنے کے لیے کہنا چاہیے تھا. حامد کرزئی نے امن بات چیت کے 8ویں دور کا خیر مقدم کیا، جو افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی نمائندے ظالم خلیل زاد اور طالبان کے درمیان دوحہ قطر میں ہو رہا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ دور نتیجہ خیز ہوگا. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں افغانستان کے بارے میں جو بیان دیا ہے، طالبان نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے کہ وہ افغانستان میں 1 کروڑ لوگوں کو ہلاک کر کے جنگ جیت سکتے ہیں، اور اس طرح کی دوسری باتوں کی طالبان نے مذمت کی ہے۔ اسلامک امارات میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی یہ پالیسی کہ وہ افغانستان میں پولیس آفیسر کا کردار ادا نہیں کر سکتے اور یہ کہ پوری زندہ قوم کے خلاف یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی مثبت سوچ ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ وہ افغانستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں اور کروڑوں افغانیوں کو ہلاک کر سکتے ہیں اور جنگ جیت سکتے ہیں غیر ذمہ دارانہ طریقہ کار ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان طالبان کا کہنا تھا کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو اصل مسئلے پر توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں، مسئلے کے حل کے لیے تعمیری اقدامات کرنے چاہیے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ افغان حکام کے مطابق ملاقاتوں میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ظالم خلیل زاد منگل کو کابل پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے صدارتی محل میں صدر غنی سے ملاقات کی۔ بدھ کو امریکی ایلچی نے افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اطلاعات ہیں کہ خلیل زاد نے ان ملاقاتوں کے بعد کابل میں اپنے قیام میں توسیع کر دی ہے اور ان کی افغان رہنماؤں کے ساتھ مزید بات چیت متوقع ہے۔ افغان چیف ایگزیکٹو کے نائب ترجمان فریدون خوزان نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ افغان قیادت کو امید ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے نتیجے میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات ممکن ہو سکیں گے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مبینہ خلاف ورزی اور گولہ باری سے 2 شہریوں کی ہلاکت پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق بدھ کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس ضمن میں باقاعدہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی افواج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 1 12 سالہ نوجوان، جبکہ تتہ پانی اور جنروٹ سیکٹر میں خاتون ہلاک، جبکہ 4 شہری زخمی ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کے مطابق بھارت فائر بندی کی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بورس جانسن بدھ کے روز برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ تھیریسا مے کی جگہ لیں گے، جنہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے کو نمٹانے میں ناکامی کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ جانسن نے اپنی فتح کے اعلان کے بعد تقریر میں ملک کو متحد رکھنے اور اسے آگے لے جانے کا عہد کیا۔ اس سے پہلے انتخابی نتائج میں ان کی کنزرویٹو پارٹی کی ووٹنگ میں وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کو شکست ہوئی اور بورس جانسن نئے لیڈر منتخب ہو گئے۔ ملکہ الزبتھ ثانی جانسن سے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کہیں گی۔ منگل کے روز جاری ہونے والے تازہ جائزے میں بتایا گیا ہے کہ کیوبا میں سن 2016 میں امریکی سفارتخانے کے 40 ملازمین پر شدید پراسرار ذہنی اثرات ہوئے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں کانوں میں مسلسل درد اور سر درد کے علاوہ یادداشت، توازن اور نیند وغیرہ کی شکایت ہوئی۔ کچھ تجزیہ کاروں نے ان علامات کو ہتھیاروں سے نکلنے والی نقصان دہ آواز اور مائکرو ویوز بتایا، لیکن تحقیق کار اس کو صحت پر مخصوص اثرات سے نہیں جوڑ سکے۔ کیوبا کی حکومت نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کو کیریبین کے ملک کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا جواز نہ بنائے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن جنگ کا سیاسی حل اب بھی موجود ہے اور دونوں فریقین سویڈن معاہدے کے تحت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سفیر کا کہنا ہے کہ دسمبر میں سویڈن میں ہونے والے امن معاہدے کو دونوں فریقین قبول کرتے ہیں، لہذا یمن جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ اور سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی کونسل رابرٹ ملر ایوان نمائندگان کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے اس وقت ایک سماعت میں شریک ہیں۔ انہیں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان نمائندگان نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پر सवालात के जवाब देने के लिए अदलिया कमेटी के सामने पेश होने को कहा था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजर की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। जैसा कि हमने पहले भी आपको इतला दी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया है कि अमरीका के दौरे के बाद वतन वापसी पर वो तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात करके उन्हें काबुल हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद से इस बारे में एक रिपोर्ट है मोहम्मद जलील की।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात बुध को दौरे वाशिंगटन के दौरान उस वक्त कही जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तवक्को का इजहार किया है कि पाकिस्तान अफगान तनाज़े के हल के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। वाशिंगटन में कायम मारूफ थिंक टैंक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बुध को एक तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कबल अज़ीं तालिबान उनसे मुलाकात करना चाहते थे, ताहम उन्होंने काबुल हुकूमत के एतराज के बाद तालिबान से मिलने से इनकार कर दिया था।
Now, when I go back,
मैंने अब सदर अशरफ गनी से भी बात कर ली है और मैं सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद जब वतन वापस जाऊंगा तो तालिबान से मुलाकात करूंगा और उन्हें अफगान हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तहम बाज तजियाकारों का कहना है कि तालिबान को अफगान हुकूमत से बातचीत पर आमादा करना एक चैलेंज होगा क्योंकि अब तक वो इससे इनकार करते आ रहे हैं। सीनियर सहाफी और तजियाकार जाहिद हुसैन का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल कोशिशों में अहम किरदार अदा किया है, ताहम उनके बकौल तालिबान को अफगान हुकूमत से बातचीत पर आमादा करना इतना आसान नहीं होगा।
लेकिन मुझे लगता है कि खासा एक बड़ा चैलेंज होगा और मुश्किल है कि सिर्फ तालिबान जो है पाकिस्तान के पे मान के जो है उनसे बातचीत शुरू करें। एक हद तक तालिबान ने ये तो शुरू किया है कि जो मुख्तलिफ फैक्शन है अफगानिस्तान के उनसे मिलके और उसमें जो है काबुल हुकूमत के लोग भी आते हैं, उस हद तक तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है कि जो है वो तालिबान जो है पाकिस्तान तैयार कर सकेगा उनको कि फौरी तौर पर काबुल हुकूमत के साथ जो है वो मुलाकात शुरू करें।
अफगान अमूर के तजियाकार और पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार रुस्तम शाह मोहम्मद का कहना है कि पाकिस्तान का तालिबान पर असर रसूख महदूद है।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का तालिबान पे जो इन्फ्लुएंस है उसकी कुछ लिमिटेशन है, उसकी कोई हदूद है, वो लामहदूद नहीं है। कुछ हद तक वो पाकिस्तान की बात मानने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी तरजीहात हैं।
तजियाकार रुस्तम शाह मोहम्मद का मजीद कहना है कि अगरचे तालिबान और अमरीका के दरमियान अब तक बातचीत के कई दौर हो चुके हैं और अगर दोनों फ्रीकैन किसी लशक का मुजाहरा करेंगे तो शायद बातचीत का अमल नतीजा खेज हो सकता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सदारती महल की तरफ से जारी होने वाले बयान के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी और अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ब्राय अफगान मुफाहमत जलमे खलीलजाद ने काबुल में अफगान अमन कोशिशों पर बातचीत की है। बयान के मुताबिक इस मौके पर सदर गनी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान से मुतल्लिक दिए गए हालिया बयान पर भी बात की है जिसमें सदर ट्रंप ने कहा था कि अगर वो चाहते तो अफगान जंग एक हफ्ते में जीती जा सकती थी, लेकिन उनके बकौल इसके लिए 1 करोड़ अफगान शहरी हलाक हो जाते जो वो नहीं चाहते। अमरीका के नुमाइंदे खसूसी जलमे खलीलजाद अफगान तनाज़े के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों के सिलसिले में काबुल के दौरे पर हैं और बाद अज़ां तालिबान नुमाइंदों के साथ बातचीत के लिए वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा भी जाएंगे। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म इमरान खान अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे के बाद पाकिस्तान वापस रवाना हो गए हैं। उन्होंने वाशिंगटन में आखिरी रोज़ अमरीकी हिज्ब इख्तदार और हिज्ब इख्तलाफ की कई अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की اور کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے وردہ خلیل کی ایک رپورٹ۔
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے دن کا آغاز امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو سے ملاقات سے کیا، جس میں انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، دہشت گردی اور افغانستان میں امن کی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا، اور ستمبر میں مائیک پومپیو کے دورہ پاکستان پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیپٹل ہل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایوان نمائندگان یا ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نینسی پیلوسی کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس سے پہلے بہتر نمائندگی نہیں کی گئی۔
خطے میں استحکام پوری دنیا کے لیے اہم ہے، ساتھ ہی پاکستان، افغانستان اور طالبان کے درمیان مفاہمت کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش۔ میں پائیدار امن، دونوں ممالک کی معیشت اور عوام کے درمیان اہم تعلقات کو آگے بڑھانے پر وزیر اعظم کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔
میرے خیال میں ہمارا موقف امریکی سیاستدانوں، کانگریس کے ارکان اور سینیٹرز تک نہیں پہنچ سکا، لہٰذا میں ان ملاقاتوں کے لیے انتہائی پرجوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے، جو مشترکہ احترام اور اعتماد پر مبنی ہوں گے، اس سے بھی بڑھ کر جو امریکہ اور پوری دنیا کے مفاد میں ہوں گے۔
کیپٹل ہل میں دورے کے دوران عمران خان نے کانگریس وومن اور کانگریس میں پاکستانی کاکس کی سربراہ شیلا جیکسن لی کی دعوت پر ایک تقریب میں بھی شرکت کی، جس میں 40 سے زائد سینیٹرز اور ایوان نمائندگان کے ارکان نے شرکت کی۔ اپنے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو درپیش مسائل سے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں 40 عسکریت پسند گروہ متحرک تھے اور حکومت ان پر کنٹرول حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو پر واضح کر دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔
اور واشنگٹن کے ایک معروف تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، اس کے لیے واحد راستہ پرامن بات چیت ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے عسکری امداد نہیں، محض تعاون مانگا ہے۔ ان کے اس خطاب کی تفصیلی رپورٹ فائزہ بخاری پیش کر رہی ہیں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان امریکہ سے برابری اور باہمی اعتماد پر مبنی تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، جس میں مالی امداد پر انحصار شامل نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد، برابری اور دوستی کی بنیاد پر تعلقات قائم کیے جائیں، ماضی کی طرح امداد کے بدلے امریکہ کی شرائط ماننے پر نہیں۔ اس مرتبہ میں امریکہ سے خوش واپس لوٹ ہوں گا، کیونکہ ہمارا تعلق باہمی دلچسپی کے امور، بالخصوص افغانستان میں قیام امن پر مرکوز ہے۔ میں کسی بھی ملک سے مالی امداد نہیں چاہتا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ دوسروں پر اس مستقل انحصار سے ملکی وقار کو سخت دھچکا لگا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر امریکہ کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کی ہلاکت ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز تھی۔
Never did I feel more humiliated when Osama bin Laden was taken out in Pakistan by the US troops۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی اتنی ذلت محسوس نہیں کی جتنی اسامہ بن لادن کی پاکستان سے برآمدگی پر، جب امریکہ نے ہمیں بطور ایک اتحادی اعتماد میں لیے بغیر یہ کارروائی کی۔ اسی لیے اب میں امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر باوقار تعلقات چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان کی حکومت، فوج اور امریکہ کی سوچ ایک جیسی ہے۔
There's no difference between the policies of the Pakistan security forces or the Pakistan's democratic government۔
یہاں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور منتخب حکومت افغانستان میں قیام امن سمیت تمام معاملات میں ایک ہی صفحے پر ہیں، بلکہ خوش قسمتی سے اب تو امریکہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ اسی لیے امریکہ سے لوٹنے کے بعد میں طالبان قیادت سے ملاقات کر کے انہیں افغان حکومت سے براہ راست بات چیت پر قائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور اس کے لیے واحد راستہ پرامن بات چیت ہی ہے۔ افغانستان میں خانہ جنگی ختم کرانے کے لیے پاکستان امریکہ کو مکمل مدد فراہم کرے گا۔ پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کے مخالف تھے۔ اس آپریشن نے قبائلیوں کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا.
When Pakistan Army was being sent there in 2004, I stood in the parliament, tried to explain to them we should never have sent army.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 2004 میں جب قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن شروع ہوا تو میں نے اس کی مخالفت کی, جس کی وجہ سے مجھے طالبان خان بھی کہا گیا. فوجی آپریشن کے خلاف غم و غصے نے پی ٹی ایم تحریک کو جنم دیا. ان کے مطالبات غلط نہیں, لیکن مسائل تب شروع ہوئے جب انہوں نے ان علاقوں میں تباہ کاریوں کا قصوروار فوج کو ٹھہرا کر ان پر حملے شروع کر دیے. ہماری حکومت نے وہاں انتخابات کرانے کے علاوہ ان علاقوں کی ترقی کے لیے ایک خطیر رقم بھی مختص کی ہے. پاکستانی میڈیا پر عائد پابندیوں کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا برطانوی پریس سے بھی زیادہ آزاد ہے, تاہم پاکستان میں میڈیا کے بعض ادارے منفی صحافت کو فروغ دے رہے ہیں.
The Pakistan media, in my opinion, is even freer than the British media.
عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستانی میڈیا کو برطانوی پریس سے بھی زیادہ آزادی حاصل ہے, بلکہ کبھی تو وہ کنٹرول سے بالکل باہر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے میڈیا میں روپے کی قدر گرنے کی خبروں کو اس انداز سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا کہ در حقیقت اس کا منفی اثر ہوا. ہم میڈیا واچ ڈاگ کو مضبوط کریں گے, لیکن یہ سینسرشپ نہیں ہے. میڈیا کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. حافظ سعید سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایسی تنظیموں کو غیر مسلح کرنا شروع کر دیا ہے.
It is in the interest of Pakistan that we do not allow any armed militias in our country. We have suffered.
یہاں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ہم ملک میں کسی بھی قسم کی مسلح ملیشیا کی اجازت نہ دیں, جن کے ہاتھوں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے. ملک میں فرقہ پرست حملے کیے گئے, اس سے ہماری سرمایہ کاری متاثر ہوئی اور ملک غیر مستحکم ہوا. پلوامہ حملے نے دنیا کی توجہ پاکستان پر مرکوز کر دی. کل عدم تنظیموں کو غیر مسلح کرنے کے لیے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیریوں کی خواہشات کو مد نظر رکھنا چاہیے. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جیسا کہ بھی آپ اس رپورٹ میں بھی سن رہے تھے, عمران خان نے اپنے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں پریس مکمل طور پر آزاد ہے. پاکستان کے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں نے وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کو غیر حقیقت پسندانہ اور مایوس کن قرار دیا ہے. صحافیوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کا بیان زمینی حقائق کے برخلاف ہے, کیونکہ ملک میں ذرائع ابلاغ کو تاریخ کی بدترین قدغنوں اور غیر اعلانیہ سینسرشپ کا سامنا ہے. اسلام آباد سے اس بارے میں علی فرقان نے یہ رپورٹ دی ہے.
وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکی تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ فار پیس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ آزاد ہی نہیں بلکہ کنٹرول سے باہر ہیں, جسے ریگولیٹر ادارے کے ذریعے ضبط میں لایا جا رہا ہے اور یہ سینسرشپ نہیں ہے. صحافیوں کے حقوق کی عالمی تنظیم رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز کے پاکستان میں نمائندہ اقبال خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا محض حکومت کی تشہیر اور پروپوگنڈے کے لیے آزاد رہ گیا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
میڈیا پہ بڑا شدید دباؤ ہے. میڈیا اگر کچھ بول سکتا ہے, دکھا سکتا ہے, سنا سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, تو وہ حکومت کی پروپیگنڈا کیا حد تک محدود ہے. سو بین الاقوامی سطح پہ ایک یہ تسلیم ہو چکا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. پاکستان میں قدغنیں بڑھ گئی ہیں گزشتہ ایک سال میں, اور پاکستان میں صحافی کافی گھٹن کا محسوس کر رہے ہیں آزادانہ صحافت کرنے میں.
تجزیہ نگار اور حالات حاضرہ پر ٹی وی پروگرام کی میزبان منیز جہانگیر کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کی طبیعت میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور ذرائع ابلاغ کی جانب دونوں کا رویہ ایک جیسا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا میڈیا آزادی کے حوالے سے بیان حقائق کے برخلاف ہے.
میڈیا کے اوپر جو آج پاکستان کے اندر قدغنیں لگی ہیں وہ پہلے نہیں لگی. آپ دیکھیے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. صحافیوں کو اپنے صرف کام کرنے پر, رپورٹنگ کرنے پر, ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے چارجز لگے ہیں. چاہے آپ خیبر نیوز کے جرنلسٹ کی بات کر لیں, چاہے آپ پنجاب کے رضوان راضی کی بات کر لیں جو سائبر کرائم ایکٹ کی زد کے اندر آئے ہیں.
ملک میں صحافیوں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے دانستہ یا لا علمی میں ہمارے موقف کی حمایت کر دی ہے کہ ذرائع ابلاغ کو پابندیوں کا سامنا ہے.
پورا پاکستان, پورا میڈیا ورکر جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ آیا ہوا ہے, وہ پریس فریڈم کی موومنٹ چلا رہا ہے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا آزاد ہے. ہاں ایک حد تک آزادی ہے کہ آپ پالیٹیشین کو جتنی مرضی گالی دے لیں, لیکن چند ایریاز ہیں کہ آپ اپوزیشن کو کور نہ کریں, آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی فیصلے پہ تنقید نہ کریں اور اس طرح کے جو گرے ایریاز ہیں وہاں پر نہ جائیں تو پاکستان کا میڈیا آزاد ہے.
پاکستان میں اگرچہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے, تاہم صحافیوں اور نشریاتی اداروں کے لیے خطرات اور مختلف حلقوں کی جانب سے دباؤ میں اضافہ ہوا ہے, اور رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی جانب سے جاری ہونے والی حالیہ رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 142 نمبر پر ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سابق افغان صدر حامد کرزی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے سربراہان کی ملاقات سے سازش کی بو آ رہی ہے. افغان حکومت اور طالبان کو مل کر اپنے ملک کو غیر ملکیوں سے آزاد کرانا چاہیے. وائس آف امریکہ کے نمائندے رحیم گل سروان کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کی جنگ ہفتے اشرے میں ختم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں 1 کروڑ لوگوں کو مارنا پڑے گا اور افغانستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے. سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے. وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں حامد کرزئی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کا بیان افغانستان سے متعلق امریکی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ افغانوں کو انسان نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار دینا چاہیے اور ہمارا ملک افغانستان صفائے ہستی سے مٹ جانا چاہیے. امریکہ نے جب مشرقی افغانستان میں سب سے بڑا بم گرایا تو اس وقت بھی ان کی ذہنیت واضح ہوئی تھی. جب صدر ٹرمپ 1 کروڑ لوگوں کو ہلاک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں امن کہاں سے آ گیا؟ ہم امن چاہتے ہیں لیکن امریکہ نہیں چاہتا. اسے افغانستان سے نکل جانا چاہیے. ان سے کہیں خدا حافظ, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ مزید تعلق نہیں چاہتے. انہوں نے کہا
تھرون ماشام دا امریکی دا پاکستان پر ملس کی دا ثابت ہوا دا ہم ثابت ہوا.
افغانستان میں امن ہونا اور افغانستان پر امریکہ اور پاکستان کا سمجھوتا ہونا الگ الگ باتیں ہیں. ہم امن کے خواہش مند ہیں لیکن افغانستان پر کوئی پاک امریکہ سمجھوتا نہیں چاہتے. گزشتہ روز امریکہ اور پاکستان کے رہنماؤں کی ملاقات سے افغانستان کے معاملے پر سازش کی بو آ رہی ہے. حامد کرزئی نے کہا ہم امن کے لیے جاری مذاکرات کی کامیابی کے خواہش مند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ طالبان لڑائی ختم کریں اور دوسرے افغانوں کے ساتھ مل کر اس ملک کی حفاظت کریں. اس لڑائی میں جو گولی چلتی ہے, جو دھماکہ ہوتا ہے, جو فوجی کارروائی ہوتی ہے, اس کا براہ راست فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے. صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد میں طالبان سے بھی کہتا ہوں کہ انہیں افغانستان میں جنگ بند کر دینی چاہیے. میں افغان حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کو خود سنبھالیں. ان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل بہت کمزور تھا. انہوں نے امریکی صدر سے وضاحت طلب کی ہے. انہیں کیسی وضاحت چاہیے؟ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وضاحت کس بات کی؟ افغان حکومت کو طالبان کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو غیر ملکیوں سے آزاد کرانا چاہیے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان نے متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر ہلاکتوں کے خلاف بھارت سے احتجاج کیا ہے. بدھ کے روز دفتر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور پاکستانی کشمیر کے 2 شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی. مظفر آباد سے روشن مغل نے اس کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے.
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن پر گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی کشمیر میں دو افراد کی موت پر پاکستان نے بھارت سے احتجاج کیا ہے۔ پاکستان نے بدھ کے روز بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ایل او سی پر 22 اور 23 جولائی کو گولہ باری سے پاکستانی کشمیر کی دو شہریوں کی موت اور 4 کے زخمی ہونے پر بھارت سے شدید احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کی طرف سے باکسر سیکٹر میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک 12 سالہ نوجوان محمد ریاض موت کا شکار ہوا اور ایک اور نوجوان ذبیح اللہ شدید زخمی ہوا، جبکہ ایل او سی کے تتا پانی اور جندروٹ سیکٹر میں بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں ایک ضعیف خاتون ہلاک اور 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یا آئی ایس پی آر کے مطابق اتوار کے روز نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے ان کا ایک فوجی بھی مارا گیا تھا جبکہ 3 عام شہری زخمی ہوئے تھے۔ بھارتی میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیر کے روز راجوری سیکٹر میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے ان کا ایک فوجی مارا گیا۔ دفتر خارجہ کے ڈاکٹر محمد فیصل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھارت فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال شہری آبادی کو گولہ باری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سینئر وزیر و معروف سیاستدان طارق فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرمپ عمران ملاقات سے بھارت پر تنازع کشمیر کے حل کے لیے دباؤ بڑھا ہے، جس کی وجہ سے بھارت جنگ بندی لائن پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔
اور یہ سارا یہ اس کا ریئیکشن ہے، اور دباؤ ڈالے گا اور ٹینشن شو کرے گا اور مزید اس کو ایکٹیویٹ کرے گا، اور پوری دنیا کو اور امریکہ سمیت پوری دنیا کو یہ توجہ دلائے گا کہ وہ اس معاملے میں کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان تینوں کی موجودگی میں کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ سر وہ نہ صرف پاکستان کا جواب دے رہا ہے بلکہ پوری دنیا کا جواب دے رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب کو زیادہ جواب دے رہا ہے کہ ہمیں تمہاری میڈیشن کی ضرورت نہیں۔ اور
روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں 25 جولائی 2019 کا دن یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہتی ہیں۔ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کا موقف ہے کہ سن 2018 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کے خلاف وہ یوم سیاہ منانا چاہتی ہیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کو حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک یا مظاہروں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ۔
اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ بیانیے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی بلکہ اسے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے چنا ہے۔ تجزیہ کار حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بیانیے سے قدرے اتفاق تو کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اپوزیشن جماعتوں کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائت سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت کو بتانا چاہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کو تنگ کریں تو وہ جواب دیں گے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ریئیکشن بہت جلدی ہے۔ اکتوبر کے بعد مہنگائی اور روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور دیگر عوامل زیادہ اثر انداز ہو سکیں گے۔ سہیل وڑائچ نے مزید کہا کہ ابھی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں سیاسی ملاقاتیں کریں گی، ابھی ان کو عوامی حمایت نہیں ملے گی کہ کوئی ہڑتال ہو جائے یا مظاہرے ہو جائیں۔
آج تک دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں تب چلتی ہیں جب چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے گھر کا، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، ماسوا ہے کہ اس کے اپنی جان پہ بن جائے۔ تو تحریک تب چلتی ہے جب لوگوں کی جان پہ بن جائے۔ دیکھ، آپ یہ چیک کریں کہ کیا لوگوں کی جان پہ بن گئی ہے یا ابھی کچھ جان باقی ہے۔ جس دن جان پہ بن جائے گی باہر نکل آئیں گے۔
تجزیہ کار اور سینئر صحافی عارف نظامی سمجھتے ہیں کہ 25 جولائی کو یوم سیاہ منانے سے حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو قدرے سکون تو حاصل ہوگا لیکن انہیں کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکے گی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے عارف نظامی نے کہا کہ برداشت کا مادہ حکومت میں بھی نہیں ہے اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں بھی سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سختی دونوں سیاسی جماعتوں پر ہے لیکن مسلم لیگ نون پر زیادہ ہے۔ پی ایم ایل این کی پہلے درجے کی قیادت جیلوں میں ہے یا ضمانتوں پر ہے۔ عارف نظامی کہتے ہیں ویسے بھی عمران خان کی پوزیشن دورہ امریکہ کے بعد کچھ بہتر ہوئی ہے۔
حکومت پہ دباؤ تو ہے یقیناً، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی امیڈیٹ خطرہ ہے۔ اس ملک میں تبدیلیاں تبھی آتی ہیں جب کہ واجب قیادت اور سیاسی قیادت ایک پیج میں نہ ہو، تو یہاں تو بھیجیے کہ آپ، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ان کو کوئی اقتدار کو خطرہ
ہو۔ 25 جولائی 2019 کو یوم سیاہ منانے کا فیصلہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس میں کیا گیا، جس کے تحت تمام اپوزیشن سیاسی جماعتیں پاکستان کے 4 صوبائی دارالحکومتوں میں حکومت کے خلاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
انسانی حقوق کے خلاف مبینہ تضحیک آمیز اور تنزیہ بیان پر انسانی حقوق کمیشن سندھ نے تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور صوبائی اسمبلی کے رکن حلیم عادل شیخ سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ حلیم عادل شیخ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کے اس مقامی رہنما کی طرفداری کی تھی جس پر اپنے ملازم کے ساتھ غیر انسانی رویے پر مقدمہ درج ہے۔ تاہم حلیم عادل شیخ نے اس الزام سے انکار کیا ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب مزید تفصیل بتائیں گے۔
صوبہ سندھ کے انسانی حقوق کمیشن نے رکن صوبائی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو ان کے انسانی حقوق کے خلاف ایک بیان پر وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ یہ حکم کمیشن کی چیئرپرسن جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی کے دستخط سے جاری کردہ ایک خط میں دیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ کو لکھے گئے خط میں کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں اپنی جماعت تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور حال ہی میں وفاقی وزارت انسانی حقوق کے صوبہ سندھ کے لیے نامزد فوکل پرسن افتخار لند کی طرفداری کی، جن پر اپنے ہی ڈرائیور کے خلاف غیر انسانی سلوک کی شکایت پولیس کے پاس درج ہے۔ واضح ہے کہ افتخار لند کے خلاف اقدام قتل، ہنگامہ آرائی اور کسی کو بے عزت کرنے کے لیے مجرمانہ طاقت کے استعمال کی دفعات کے تحت گھوٹکی کے ایک تھانے میں چند ہفتوں قبل مقدمہ درج ہوا تھا۔ تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے اپنے خلاف جاری ہونے والے اس خط کی تصدیق کی ہے، تاہم انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی بات کو مخالفین سیاق و سباق سے ہٹ کر استعمال کر رہے ہیں۔
ہماری ڈسپلنری کمیٹی بڑی مضبوط کمیٹی ہے، اس میں ان کو بلاسٹ کیا، ان کی سسپینشن ہوئی، انہوں نے صفائی پیش کی۔ جب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میں کیوں سپورٹ نہ کروں؟ کورٹ سے آزادی کے بعد، کورٹ سے فیصلے کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے کہ اس کے اندر میں سپورٹ نہ کروں۔
تحریک انصاف گھوٹکی کے رہنما افتخار لون کے خلاف عائد الزامات پر سول سوسائٹی اور مخالف سیاسی جماعتوں نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم افتخار لوند کو اس کے برخلاف وفاقی وزارت انسانی حقوق کا سندھ میں فوکل پرسن مقرر کیے جانے پر لوگوں نے حیرانگی کا اظہار اور سخت تنقید کی تھی اور یہ فیصلہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ لیکن دوسری جانب افتخار لوند اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متاثرہ شخص نے عدالت میں جمع کرائے گئے حلف نامے میں کہا ہے کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ فریقین کے درمیان صلح ہونے پر بھی عدالت نے کیس میں افتخار لند کو الزام سے بری کر دیا تھا۔ لیکن انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن عثمہ نورانی کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے اہم عہدے پر کام کرنے والے شخص کا کردار صاف ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی حقوق جیسے اہم کام کرنے کے لیے شاید صحیح شخص کا انتخاب عمل میں نہیں لایا گیا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اگرچہ صوبائی انسانی حقوق کمیشن اتنا طاقتور تو نہیں کہ کسی رکن صوبائی اسمبلی یا کسی عام شہری پر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر اسے کوئی سزا دے سکے، لیکن کمیشن کی جانب سے ایسے بیانات کا نوٹس لینا ہی خوش آئند ہے اور اس سے یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ کمیشن کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے کہا ہے کہ چین سے جاسوسی کا خطرہ روس سمیت کسی بھی ملک سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ منگل کو سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں سماعت کے موقع پر انہوں نے کہا کہ چین سے خطرہ ان کے خیال میں کسی بھی اور خطرے سے زیادہ مشکل، زیادہ جامع اور زیادہ پریشان کن ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے سینیٹرز کو بتایا کہ چینی حکومت اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے سرکاری اور نجی شعبے کے اعلی کار پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں تاکہ امریکہ کی املاک دانش اور دوسری معلومات کو چوری اور نقل کر کے چین منتقل کریں۔ انہوں نے کہا، ہم جس وقت بات کر رہے ہیں ملک بھر میں غالباً 1000 سے زیادہ معاملات کی تحقیقات جاری ہے جس میں امریکی املاک دانش پر حملے ہو چکے ہیں، چاہے وہ معاشی جاسوسی ہو یا ان کا فروغ روکنے کی کوشش، ان سب کا سرا چین تک جاتا ہے۔ یہ تھے کرسٹوفر رے کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام امریکی شعبوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ ابتدائی قسم کے کاروبار ہوں یا جدید ٹیکنالوجی کے ادارے، خلائی تحقیق اور ہوا بازی سے لے کر زراعت اور تعلیم تک۔ انہوں نے کہا زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کینسس کا ایک کیس تھا جہاں انتہائی اعلیٰ درجے کے چاول کو اگانے کا تجربہ کیا گیا تھا اور انہوں نے اسے چرانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی زراعت کی دنیا بھر میں کیسی ساکھ ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس میں جاسوسی کی وہ متعدد کوششیں کر چکے ہیں۔ یہ تھے کرسٹوفر رے کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ چین جاسوسی کے لیے کئی قسم کی تکنیک استعمال کرتا ہے جن میں سائبر حملے، اندر کے حملے کی بدعنوانی اور ایسی سرگرمیاں شامل ہیں جو غیر قانونی نہیں لیکن قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، مثال کے طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری۔ ان سرگرمیوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں اور قسم قسم کے طریقے درکار ہیں۔ چین کہتا ہے کہ امریکہ اس کی ترقی کو روکنے کے لیے جاسوسی کا جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا انہوں نے جاسوسی کے مضحکہ خیز الزامات گھڑے ہیں تاکہ بے بنیاد تنقید کر سکیں اور امریکہ میں چین کے طلبہ، دانشوروں، تکنیکی پیشہ ور افراد اور حدیے کے چینی امریکن سائنسدانوں کو ڈرائیں دھمکائیں۔ یہ تھے چینی ترجمان کے الفاظ۔ کرسٹوفر رے نے اصرار کیا کہ ایف بی آئی چینی عوام یا چینی امریکنز کو الزام نہیں دیتی۔ روس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ماسکو پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اب بھی امریکی انتخابات پر اثر انداز ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روسی حکومت ایسے کسی ارادے کی بات کو غلط قرار دیتی ہے۔ امریکہ کمپیوٹر اور موبائل ایپلیکیشنز بنانے والوں کی چھان بین کو مسلسل سخت کرتا جا رہا ہے تاکہ انہیں استعمال کرنے والوں کی ذاتی معلومات کو محفوظ بنایا جا سکے۔ حکام نے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ فیس ایپ سمیت روس اور چین کی ایپلیکیشنز استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منیسوٹا سے امریکی رکن کانگریس الہان عمر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کڑی تنقید کا ہدف رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ نسلی تعصب اور جھوٹے الزامات کا ڈٹ کر مقابلہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کو شکست دینے پر اپنی توجہ مرکز کریں۔ عمر منگل کے روز مسلمان امریکی ایکٹیوسٹ سے خطاب کر رہی تھیں جبکہ صدر ٹرمپ نے الہان عمر اور تین دوسری کانگریس ارکان کے خلاف بقول ان کے امریکی مخالف رویے پر اپنی تنقید جاری رکھی ہے۔ وائس آف امریکہ کے برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
واشنگٹن میں منگل کے روز ایک مسلم کاکس ایونٹ میں کانگریس رکن الہان عمر نے امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔
If we don't fully confront it and push people, we're going to be stuck here for another generation or two.
ڈیموکریٹ کانگریس رکن الہان عمر کہتی ہیں، اگر ہم نے بھرپور انداز میں اس کا مقابلہ نہیں کیا تو پھر ہم ایک اور نسل یا اگلی دو نسلوں تک اسی صورتحال میں پھنسے رہیں گے۔ ریاست منیسوٹا سے ڈیموکریٹ رکن کے ساتھ ان کی دوسری ساتھی کانگریس ارکان رشیدہ طلیب، جو ایک اور امریکی مسلمان ہیں، الیگزینڈریا اکاسیو کورٹیز اور میساچوسٹس سے ایانا پریسلے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کا ہدف رہی ہیں، جو انہیں ان کے بقول غیر حب الوطنی بیانات کی وجہ سے نکتہ چینی کا نشانہ بناتے ہیں۔ صدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ بھی لکھا کہ وہ جہاں سے آئی ہیں انہی ملکوں کو واپس چلی جائیں۔ عمر ایک شمالی پناہ گزین ہے جو اس گروپ کی واحد رکن ہے جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوئی اور ٹرمپ کے سخت ترین بیانات کا ہدف رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حالیہ ریلی میں عمر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے لیے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کیونکہ انہوں نے ان حملوں میں ملوث مسلمان دہشت گردوں کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا کہ بعض لوگوں نے کچھ کارروائی کی تھی، جس کے جواب میں ہجوم نے نعرے لگائے کہ انہیں واپس بھیجا جائے۔ عمر الہان نے فروری میں اس وقت ایک تنازعہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ فنڈز فراہم کرنے والے امیر یہودی امریکی امریکہ کی اسرائیلی پالیسی پر بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اس بیان پر معذرت کی، جس پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں کی طرف سے سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں پیر کے روز پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران بھی ٹرمپ نے ان چار کانگریس خواتین ارکان پر اپنی تنقید جاری رکھی۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ ہمارے ملک کے لیے حقیقتاً خراب ہیں، وہ یقیناً ہمارے ملک سے نفرت کرتی ہیں۔ منیسوٹا میں الہان عمر کا استقبال داد دیتے ہوئے ہجوم نے کیا۔ ان کے حمایتیوں کے اس ایونٹ میں خضر خان بھی شامل تھے۔ وہ ایک پاکستانی امریکی ہیں اور ایک امریکی فوجی کے والد جو عراق میں ہلاک ہو گئے تھے۔ خضر خان نے 2016 میں ایک ڈیموکریٹک کنونشن میں ٹرمپ کے مسلمان مخالف بیانیے پر نکتہ چینی کی تھی۔
The world and this nation looks up to you to lead. You have been chosen
خضر خان کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم قیادت کے لیے آپ کی طرف دیکھتی ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ کے وقت نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ الہان عمر کہتی ہیں کہ انہیں اس بات پر بے حد ناگواری محسوس ہوتی ہے جب لوگ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ بات فرض کر لیتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے لیے ہمدردی رکھتی ہیں۔
As Muslim legislators, we are constantly being asked to waste our time speaking to
منیسوٹا سے ڈیموکریٹ کانگریس رکن الہان عمر کہتی ہیں کہ مسلمان قانون ساز کی حیثیت سے ہم سے ایسے سوال پوچھ کر وقت ضائع کیا جا رہا ہے جو دوسرے افراد سے نہ تو پوچھے جاتے ہیں اور نہ ہی کہے جاتے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر کی طرف سے کانگریس کی ان خواتین ارکان کے خلاف صدر کی بیشتر تنقید غلط یا پھر گمراہ کن ہے، اور اس کا مقصد 2020 کے صدارتی انتخاب سے قبل اپنے سفید فام حمایتیوں کو پرجوش کرنا ہے۔ بہجلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس اور چین اس بات سے منکر ہیں کہ منگل کے روز فضائی نگرانی کے لیے کی جانے والی مشترکہ پروازوں کے دوران ان کے جنگی جہازوں نے جنوبی کوریا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کیل۔
فضائی حدود کی یہ مبینہ خلاف ورزی ان متنازع جزائر کے قریب ہوئی جن پر جنوبی کوریا اور جاپان دونوں ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جب روس کے ایک جنگی جہاز نے مشرقی سمندر پر اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو اس نے اپنے بہت سے جنگی جہازوں کو اس علاقے میں بھیجا۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جب جنوبی کوریا کے جنگی جہازوں نے انتباہی فائرنگ کی تو روس کا جنگی جہاز اس کے علاقے سے نکل گیا، تاہم تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو مزید انتباہی فائرنگ پر اکسایا۔ روس کی وزارت دفاع نے جنوبی کوریا کی جانب سے واقعے کی عکاسی کو مسترد کرتے ہوئے جنوبی کوریا پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کے جہازوں نے غیر پیشہ وارانہ طریقے سے نقل و حرکت کی۔ روس کی لانگ رینج ایئر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرگئی کوبیلیش کا اس بارے میں کہنا تھا، سو جنوبی کوریا کے جہازوں کی حرکات کو فضائی گنڈا گردی خیال کیا جانا چاہیے۔ میں اس حقیقت کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جنوبی کوریا کے جہازوں کی مبینہ انتباہی فائرنگ سے متعلق اطلاع سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ اگر روسی پائلٹوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا تو فوری اور مناسب جواب دیا جاتا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے چین اور روس کے افسران کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ روس کے کسی جنگی جہاز کی جانب سے اس کی فضائی حدود کی یہ پہلی خلاف ورزی ہے۔ روس اور چین کے دو دو بمبار طیاروں اور پہلے اطلاع دینے والے جہازوں کی مشترکہ پروازیں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون کا پتہ دیتی ہیں۔ جاپان نے بھی اپنی فضائی حدود کی پامالی پر جنوبی کوریا اور روس کے ساتھ باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ جاپان کے چیف کیبنٹ سیکرٹری یوشی ہیدے سوگا نے انہی جزائر پر اپنی ملکیت کے حوالے سے ٹوکیو میں بات کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ جنوبی کوریا کا یہ اقدام ناقابل قبول اور انتہائی افسوسناک ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
منگل کے روز جاری ہونے والے تازہ ترین جائزے میں بتایا گیا ہے کہ کیوبا میں سن 2016 میں امریکی سفارت خانے کے 40 ملازمین پر شدید پراسرار ذہنی اثرات ہوئے۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں کانوں میں مسلسل درد اور سر درد کے علاوہ یادداشت، توازن اور نیند وغیرہ کی شکایات پیدا ہوئیں۔ کچھ تجزیہ کاروں نے ان علامات کو ہتھیاروں سے نکلنے والی نقصان دہ آواز اور مائکرو ویوز کے اثرات بتایا ہے، لیکن تحقیقات اس صحت پر مخصوص اثرات سے نہیں جوڑ سکے ہیں۔ کیوبا کے حکومت نے واشنگٹن سے کہا ہے کہ اس واقعے کو کیریبین کے ملک کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا جواز نہ بنائے۔ کیوبا کی وزارت خارجہ کی جوہانا تبلادا کا کہنا تھا،
کیوبا اس یونائیٹڈ سٹیٹ گورنمنٹ ٹو پٹ ان اینڈ ٹو دی مینیپولیشن اینڈ دی یوز اف دس ایشو ایز اے پریٹیکسٹ ٹو امپوز۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ کیوبا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو ان کے ملک کی سالمیت، معیشت اور عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ جارحانہ اقدامات کا جواز نہ بنا سکے۔ امریکی سفارت خانے کے عملے نے اس وقت کانوں میں شور اور میکان کی آوازوں کی شکایت کی تھی اور ٹرمپ انتظامیہ نے اسے سونک اٹیک قرار دیا تھا۔ اس شور و غل کے دوران امریکی محکمہ خارجہ نے کیوبا کے سفارت خانے میں عملے کی تعداد میں نصف کمی کر دی تھی۔ پناہ گزینوں اور نقل مکانی سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے یورپی ممالک کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ لیبیا میں پناہ گزینوں اور نقل مکانی کرنے والوں کی عارضی حراست کو ختم کر دیں۔ جنیوا میں وائس آف امریکہ کے لیزا شلائن کا کہنا ہے کہ پیر کے روز پیرس میں ایک اجلاس کے دوران متعدد یورپی ملکوں کے وزرائے داخلہ اور وزرائے خارجہ نے بحر روم میں زندگی کے ضیاع کو روکنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے نواح میں قائم تہورا حراستی مرکز پر 5 جولائی کو ہونے والی بمباری کے بعد یورپ کے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ اور داخلہ کی سطح کا یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ اس جان لیوا بمباری میں 53 افراد ہلاک اور 103 زخمی ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقہ کے زیر سہارا علاقے سے تھا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے طے پانے والا یہ معاہدہ پہلا مثبت قدم ہے، تاہم اس صورتحال کے ختم ہونے کے لیے ابھی طویل سفر طے کرنا پڑے گا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حراست میں رکھے گئے پناہ گزینوں کو برے سلوک اور تشدد سمیت ہلاک ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ایجنسی کے ترجمان چارلی یکسلے کا کہنا ہے کہ سمندر میں بچائے جانے والے اور دیگر پکڑے جانے والے پناہ گزینوں کو لیبیا کے حراستی مراکز میں واپس نہیں بھیجا جانا چاہیے۔ یکسلے کا کہنا ہے اس وقت زیادہ تر پناہ گزین اور نقل مکانی کرنے والے جنہیں لیبیا واپس لے جایا گیا ہے، انہیں لیبیا کے کوسٹ گارڈوں نے سمندر سے پکڑا تھا، اور چونکہ لیبیا کے کوسٹ گارڈوں کی جانب سے پکڑے جانے والوں کی عارضی حراست جاری ہے، اس لیے جب تک یہ سب ختم نہیں ہوتا تب تک کوسٹ گارڈوں پر سرکاری حمایت کے لیے شرائط عائد ہونا چاہیے۔ یکسلے کا کہنا تھا کہ یو این ایچ سی آر کو یہ فکر لاحق ہے کہ سمندروں میں تلاش اور بچانے کی کاروائیاں صرف غیر سرکاری تنظیموں اور کمرشل بحری جہازوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسے اب تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین میں شامل ممالک کو تلاش اور بچائے جانے کی کاروائیوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ یکسلے کا کہنا تھا
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposals.
جہاں تک غیر سرکاری تنظیموں کا تعلق ہے، ہم نے اٹلی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ان حالیہ تجاویز پر نظر ثانی کرے جن کے تحت تلاش اور بچائے جانے کی کاروائیوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی۔ سمندروں میں مصیبت میں مبتلا زندگیاں بچانا صدیوں سے سمندروں میں ایک مروجہ قانون ہے۔ یہ نہ صرف اخلاقی ذمہ داری ہے بلکہ عالمی بحری قوانین کا بنیادی جز ہے۔ گزشتہ جون میں 2 ہفتوں تک سمندروں میں رہنے کے بعد سی واچ 3 نامی بحری جہاز کی جرمن کپتان ریکٹے نے 29 جون کو تارکین وطن سے بھرے بحری جہاز کو بندرگاہ میں داخل نہ ہونے کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور اپنے جہاز سے پولیس کی لانچ کو ٹکر مارنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تاہم بعد میں ایگریجنٹو کی ایک عدالت کے جج نے ان کی نظر بندی کو معطل کرتے ہوئے کہا کہ کپتان ریکٹے نے سمندر کے قانون کے مطابق عمل کیا، جس کے تحت پہلی اور اہم ترجیح انسانوں کی جان بچانا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی ملک جارجیا میں ایک ماہ سے روس نواز حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ عوام کو روس سے کیا شکایت ہے اور ان کا غصہ کیوں بڑھا ہوا ہے، اس بارے میں تبلیسی سے نامہ نگار ریکارڈو مارکینا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے مظاہرے جاری ہیں۔ عوام اس بات پر احتجاج کر رہی ہیں کہ حکومت نے روس کے کمیونسٹ قانون ساز کو اپنی پارلیمان سے خطاب کی دعوت کیوں دی۔ پولیس نے ابتدائی مظاہروں کو کچل دیا تھا، جس پر غم و غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ مظاہرین پہلے پارلیمان کے اسپیکر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اب وزیر داخلہ کو برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس احتجاج سے روس اور جارجیا کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ روس نے دونوں ملکوں کے درمیان پروازیں معطل کر دی ہیں اور اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وطن واپس آ جائیں۔ بظاہر اس کا مقصد ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہ جارجیا کو معاشی سزا دینے کی خاطر کیا جا رہا ہے، جس کی معیشت کا بڑا انحصار روس سے آنے والے سیاحوں پر ہے۔ جارجیا اس سیاحت سے سالانہ 40 کروڑ ڈالر کماتا ہے۔
روس نے 11 سال پہلے جارجیا کے علاقوں ابخاسیا اور جنوبی اوسیٹیا میں فوجی کارروائی کی تھی اور انہیں آزاد ریاست قرار دیا تھا۔ دنیا کے صرف 3 دوسرے ملکوں نے انہیں تسلیم کیا ہے۔ جارجیا کے شہری اس کارروائی پر روس سے ناراض ہیں۔ مظاہرین میں شامل ایک شخص ٹیکو سیوک شسویلی نے کہا، ہمارا نہیں خیال کہ اس احتجاج کی بدولت ہم ابخاسیا اور اوسیٹیا واپس لے لیں گے، لیکن ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کرے۔ ایک اور شخص نکولے لیفشٹس نے کہا، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو جارجیا کے شہریوں کے لیے بہت اہم ہے، لیکن بہت سے روسی اسے نہیں سمجھتے۔ جارجیا کے 20% حصے پر روس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ روس اس لیے جارجیا پر دباؤ ڈال رہا ہے تاکہ وہ نیٹو میں شامل نہ ہو، اور اس ارادے کو ترک کرنے سے ماسکو مطمئن ہو جائے گا۔ جارجیا کی سابق قائم مقام صدر نینو برجینٹز نے کہا، تاریخ میں ایسی مثالیں زیادہ نہیں کہ روس اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن اگر ہم روس کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کریں کہ وہ جارجیا کی سرزمین سے اپنے فوجی اڈے ختم کر لے اور ہم کسی فوجی اتحاد میں شامل نہ ہوں، تو ممکن ہے کہ اس بات پر مفاہمت ہو جائے۔ لیکن وہ لوگ جو یورپ سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نیٹو میں شمولیت کے سوال پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ امریکہ میں جارجیا کے سابق سفیر ٹیڈو جیپریٹس کہتے ہیں، جب ہم آزاد اور خود مختار ریاستوں کی بات کرتے ہیں، جارجیا، اسپین، بنگلہ دیش، تو آپ کو ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو حکم نہیں دینا چاہیے کہ آپ نیٹو یا یورپی یونین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ روسی دوستوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم جارجیا والے روس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، روس کے زیر تسلط نہیں۔ لیکن جارجیا پہلے ہی روس کے معاشی دباؤ کو محسوس کر رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے ملک کے ساتھ یہ لڑائی جارجیا جیسا چھوٹا ملک نہیں جیت پائے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن جنگ کا سیاسی حل اب بھی موجود ہے، اور دونوں فریقین سویڈن معاہدے کے تحت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سفیر مارٹن گریفتس کا کہنا ہے کہ دسمبر میں سویڈن میں ہونے والے امن معاہدے کو دونوں فریقین قبول کرتے ہیں، لہذا یمن جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ 4 سال سے ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی تحریک اور سعودی اتحادی فوج کے درمیان ہونے والی جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک، جبکہ لاکھوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ گریفتس کا کہنا ہے کہ یمن جنگ کے دونوں فریقین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یمن جنگ کا حل فوجی نہیں بلکہ صرف سیاسی حل ہے۔ ان کے مطابق امن معاہدے پر عمل درآمد پر کچھ وقت لگ رہا تھا، جبکہ دونوں فریقین نے ان مذاکرات کو سیاسی حل کے لیے مثبت قدم گردانا، جس کی بین الاقوامی برادری نے حمایت بھی کی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں حیران کن پیش رفت سامنے آئی اور یمن کی بندرگاہ پر جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ بورس جانسن بدھ کے روز برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ وہ تھیریسا مے کی جگہ لیں گے، جنہوں نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے معاملے کو نمٹانے میں ناکامی کے بعد استعفی دے دیا تھا۔ جانسن نے اپنی فتح کے اعلان کے بعد تقریر میں ملک کو متحد رکھنے اور اسے آگے لے جانے کا عہد کیا۔ اس سے پہلے انتخابی نتائج میں ان کی کنزرویٹو پارٹی کی ووٹنگ میں وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کو شکست ہوئی اور بورس جانسن نئے لیڈر منتخب ہوئے۔ ملکہ ایلزبتھ ثانی جانسن سے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کہیں گی۔ سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر ایوان نمائندگان کی عدلیہ کمیٹی کے سامنے اس وقت ایک سماعت میں شریک ہیں۔ انہیں ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان نمائندگان نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پر سوالات کے جواب دینے کے لیے عدلیہ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا تھا۔ پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات ابھی جاری ہیں، لیکن اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔